السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں ایک روز قبل ہونے والے حملے میں اعلی حکام کی ہلاکت کے بعد افغان حکومت نے صوبے میں عام انتخابات کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا ہے. اور افغانستان میں ہفتے کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں پاک افغان سرحد پر واقع دو مصروف ترین سرحدی گزرگاہوں تورخن اور چمن کو دو روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب میں ہونے والی ایک بین الاقوامی سرمایہ کاری کانفرنس میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے سعودی عرب جا رہے ہیں. بھارتی زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ شورش زدہ ریاست کے سرحدی ضلع بارہمولہ میں دو الگ الگ مقامات پر ہونے والی جھڑپوں میں 5 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں. ترک پولیس استنبول کے نزدیک ایک جنگل میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی باقیات تلاش کر رہی ہے. اور صدر ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ کہ اس حوالے سے سعودی عرب کی جانب امریکہ کا رد عمل بہت سخت ہوگا. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو وسطی امریکہ کے ہزارہا تارکین کو امریکہ میں داخلے سے نہیں روکتا تو وہ جنوبی امریکی سرحد کو بند کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دیں گے. اور امریکہ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے اس دعوے کو مسترد کیا ہے کہ دہشت گرد گروپ داعش نے شام میں سینکڑوں یرغمالیوں کو سزائے موت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جن میں امریکی اور یورپی شہری شامل ہیں. واشنگٹن اور سول کے درمیان بین الکوریائی فوجی معاہدے پر فاصلے بڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں واشنگٹن فکر مند ہے کہ یہ شمالی کوریا کے حملے کے خلاف جنوبی کوریا کے دفاع کو کمزور کر دے گا. یہ تھیں 6 سرخیاں اور تفصیل کچھ دیر کے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں ایک روز قبل ہونے والے حملے میں اعلی حکام کی ہلاکت کے بعد افغان حکومت نے صوبے میں عام انتخابات کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا ہے. افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کے ترجمان حفیظ اللہ ہاشمی نے جمعے کو صوبے میں انتخابات کے التوا کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قندھار پولیس کے سربراہ جنرل عبد الرازق کی ہلاکت کے بعد صوبے کے لوگ نفسیاتی طور پر ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جنرل عبد الرازق جمعرات کو قندھار کے گورنر کے دفتر میں ہونے والی فائرنگ میں جاں بحق ہو گئے تھے. ان کے ساتھ صوبائی انٹیلیجنس کے سربراہ بھی ہلاک ہوئے، جبکہ قندھار کے گورنر شدید طور پر زخمی ہوئے. اس سے پہلے کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ گورنر ہلاک ہو گئے ہیں. فائرنگ گورنر کے ایک محافظ نے اس وقت کی جب صوبائی قیادت اور افغانستان میں تعینات امریکی اور نیٹو افواج کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد اجلاس کے شرکا واپس روانہ ہو رہے تھے. حکام کے مطابق اجلاس ہفتے کو ملک بھر میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا. حملے میں جنرل اسکاٹ ملر محفوظ رہے، لیکن امریکی حکام نے کہا ہے کہ فائرنگ سے دو امریکی زخمی ہو گئے ہیں. افغانستان میں ہفتے کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں پاک افغان سرحد پر واقع دو مصروف ترین سرحدی گزرگاہوں تورخم اور چمن کو دو روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جمعے کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق دونوں سرحدی گزرگاہیں جمعے اور ہفتے کو ہر قسم کی آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے بند رہیں گی. بیان میں کہا گیا ہے کہ سرحدی گزرگاہوں کو افغان حکومت کی درخواست پر بند کیا گیا ہے، اور اس فیصلے کا مقصد افغانستان میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے پرامن انعقاد میں معاونت فراہم کرنا ہے. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب میں ہونے والی ایک بین الاقوامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے سعودی عرب جائیں گے. پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جمعے کو جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق عمران خان کو اس دورے کی دعوت سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دی ہے. رواں سال اگست میں پاکستان کا وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد عمران خان کا سعودی عرب کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ شورش زدہ ریاست کے سرحدی ضلع بارہ مولہ میں دو الگ الگ مقامات پر ہونے والی جھڑپوں میں 5 مشتبہ عسکریت پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ ان کے مطابق ان میں ایک جھڑپ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے بھارتی زیر انتظام کشمیر میں در اندازی کرنے والے عسکریت پسندوں کے گروپ کے ساتھ بارہ مولہ کے بنیر علاقے میں ہوئی ہے۔ یہ علاقہ متنازع ریاست کو تقسیم کرنے والی حد بندی لائن کے قریب واقع ہے۔ اس بارے میں ہمارے پاس ایک تفصیلی رپورٹ بھی ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ ترک پولیس استنبول کے نزدیک ایک جنگل میں سعودی صحافی جمال خشوگی کی باقیات تلاش کر رہی ہے۔ ایک اور پیش رفت میں ترک عہدیداروں نے تردید کی ہے کہ انہوں نے خشوگی کے قتل کی کوئی آڈیو ریکارڈنگ امریکہ کو سنوائی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اس ہفتے اپنے ترکی کے دورے میں یہ ریکارڈنگ سنی تھی۔ پومپیو نے جنوبی امریکہ کے اپنے دورے میں کہا کہ انہوں نے آڈیو ٹیپ دیکھی اور سنی ہے، لیکن اس کا کوئی تحریری ریکارڈ نہیں دیکھا۔ ترک خبر رساں ادارے انادولو کے مطابق مولود کاوشوغلو، ترک وزیر خارجہ، نے کہا کہ جب نتائج سامنے آئیں گے تو انہیں پوری دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور اسی اثناء میں صدر ٹرمپ نے جمعرات کو کہا ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ سعودی صحافی جمال خشوگی ہلاک ہو چکے ہیں، اور یہ کہ اس حوالے سے سعودی عرب کی جانب امریکہ کا رد عمل بہت سخت ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے ایک سیاسی دورے پر روانگی سے قبل اینڈریو ایئر بیس پر طیارے میں سوار ہوتے وقت ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہا کہ جس طرح مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ یقینی طور پر بہت افسوسناک ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں صدر نے ان انٹیلیجنس رپورٹس پر اعتماد کا اظہار کیا جن میں کہا گیا ہے کہ خشوگی کی مبینہ ہلاکت میں اعلی سطحی سعودی ہاتھ ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو وسطی امریکہ کے ہزارہا تارکین کو امریکہ میں داخل ہونے سے نہیں روکتا تو وہ جنوبی امریکی سرحد کو بند کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دیں گے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو جمعے کے روز میکسیکو سٹی میں سبکدوش ہونے والے میکسیکو کے صدر اینریکے پینا نیٹو سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں تارکین کا مسئلہ زیر بحث آئے گا۔ امریکہ کے وسط مدتی انتخابات چند ہفتے دور ہیں۔ اس دوران ٹرمپ نے جمعرات کی رات ایک انتخابی ریلی کو بتایا کہ غیر قانونی تارکین کی ذمہ داری ڈیموکریٹس پر عائد ہوتی ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ تارکین کے امریکہ کی طرف آنے والے کاروان کے وقت کا تعین سیاسی تھا۔ امریکہ نے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے کہ دہشت گرد گروپ داعش نے شام میں سینکڑوں یرغمالیوں کو سزائے موت دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جن میں امریکی اور یورپی شہری شامل ہیں۔ پوٹن نے جمعرات کے روز بحر اسود کے سیاحتی شہر سوچی میں ولدائی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دیر ازور کے ایک بے گھر افراد کے کیمپ سے داعش 700 افراد کو لے گیا ہے اور 10 کو سزائے موت دے دی ہے۔ دیر ازور کا علاقہ امریکی پشت پناہی والی فورسز کے کنٹرول میں ہے۔ امریکی عہدیداروں نے جمعرات کے روز کہا کہ کیمپ پر ایک حملہ ضرور ہوا تھا، لیکن روس کے صدر کے باقی دعوے بے بنیاد ہیں۔ امریکی وزارت دفاع نے بھی روس کے ان الزامات کو مسترد کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی داعش کے خطرے کو ختم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ واشنگٹن اور سول کے درمیان بین الکوریائی فوجی معاہدے پر فاصلے بڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں واشنگٹن فکر مند ہے کہ یہ معاہدہ شمالی کوریا کے حملے کے خلاف جنوبی کوریا کے دفاع کو کمزور کر دے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کا اس معاہدے کے بارے میں خدشہ ایسے میں سامنے آیا ہے جب جنوبی کوریا اور امریکہ کے درمیان تعلقات سرد ہو رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات میں یہ فاصلے بین الکوریائی رابطوں کے باعث ہیں، جو شمالی کوریا کے غیر جوہری ہونے کے اقدامات کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے گرم جوش ہو رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ویب سائٹ پر ابھی ہمارا یہ پروگرام جاری ہے اور ریڈیو پر بھی یہ پروگرام جاری ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سعودی عرب میں ہونے والی ایک بین الاقوامی سربراہ کانفرنس میں شرکت کے لیے آئندہ ہفتے سعودی عرب جائیں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے جمعے کو جاری ایک بیان کے مطابق عمران خان کو اس دورے کی دعوت سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
پاکستان کی دفتر خارجہ کی طرف سے جمعے کو جاری ایک بیان کے مطابق وزیراعظم عمران خان کو اس دورے کی دعوت سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے دی ہے۔ رواں سال اگست میں پاکستان کا وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد عمران خان کا سعودی عرب کا یہ دوسرا دورہ ہوگا۔ اس دورے کے دوران وہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ سعودی عرب کی دارالحکومت ریاض میں 23 سے 25 اکتوبر کو ہونے والی اس بین الاقوامی سرمایہ کاری کانفرنس میں دنیا کی سرکردہ کاروباری شخصیات، سرمایہ کاروں اور عالمی میڈیا کے نمائندوں کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ ذرائع ابلاغ اس کانفرنس کو ڈاووس ان ڈیزرٹ کا عنوان دے رہے ہیں۔ پاکستان کی دفتر خارجہ کے مطابق عمران خان 3 روزہ کانفرنس کے پہلے روز کے اجلاس میں شرکت کریں گے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کے امکانات اور مواقع کے بارے میں بات کریں گے۔ بعض تجزیہ کار اس دورے کو اس کی ٹائمنگ کی وجہ سے اہم قرار دے رہے ہیں، کیونکہ اقتصادی مشکلات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو فوری طور پر 10 سے 12 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، جن کے اصول کے لیے حکومت کے اعلی عہدیداروں کے بقول عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے ساتھ ساتھ دوست ممالک کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان کے وزیراعظم کی طرف سے سعودی عرب میں ہونے والی اس کانفرنس میں شرکت کا اعلان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب متعدد بین الاقوامی کاروباری اداروں کے سربراہان اور امریکہ سمیت مغربی ملکوں کے اعلی حکام اور وزراء نے سعودی صحافی جمال خشوگی کی مبینہ ہلاکت کے بعد اس کانفرنس میں شرکت سے انکار کر دیا ہے۔ سینئر صحافی مظہر عباس نے جمعے کو اس بابت وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اس وقت پاکستان کی جو مالی صورتحال ہے اور معاشی صورتحال ہے اس میں وہ سعودی عرب سے توقع رکھتے ہیں کہ سعودی عرب ان کو مالی طور پہ سپورٹ کرے گا اور سی پیک کا حصہ بننے کے حوالے سے بھی جو چائنا پاکستان کوریڈور پروجیکٹ ہے اس میں بھی حصہ بنانے کی۔ تو پاکستان کی اس وقت جو مشکلات ہیں اس وقت دوسرے ممالک کے مقابلے میں پاکستان کے لیے بظاہر یہ بہت مشکل ہے کہ وہ بھی دوسرے ممالک کی طرح اس کانفرنس کا بوائیکاٹ کریں، کیونکہ اس کے جو نقصانات ہیں پاکستان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ ہیں۔
تاہم مظہر عباس کا مزید کہنا ہے کہ بطور صحافی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خشوگی کے معاملے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔
جرنلسٹ بھی میں سمجھتا ہوں اس کی تحقیقات کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن اس سے زیادہ پاکستان کو آگے جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور جانا بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اگر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ اس کی اس طرح ہلاکت ہوئی ہے تو پھر پاکستان کو کنڈیم کرنا چاہیے اس واقعے کو۔
رواں ہفتے پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے سعودی صحافی کے لاپتہ ہونے کے واقعے پر اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ اس معاملے کی تحقیقات جاری ہے اور یہ مناسب ہوگا کہ ان کے مکمل ہونے کا انتظار کیا جائے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی سے ٹیلی فون پر رابطہ کر کے قندھار میں ہونے والے سانحے پر انتہائی غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اسی اثنا میں افغانستان میں پارلیمانی انتخابات کے باعث حکام نے پاک افغان سرحد کی دو مصروف ترین سرحدی گزرگاہوں تورخم اور چمن کو ہر قسم کی آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے جمعے کے روز سے 2 روز کے لیے بند کر دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی ایک رپورٹ۔
افغانستان میں پارلیمان کے لیے انتخابات کے سلسلے میں حکام نے پاک افغان سرحد کے دو مصروف ترین سرحدی گزرگاہوں تورخم اور چمن کو ہر قسم کی آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے جمعے سے 2 روز کے لیے بند کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں جاری کیے جانے والے ایک سرکاری بیان کے مطابق دونوں سرحدی گزرگاہوں کو ہر قسم کے آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے افغان حکام کی درخواست پر بند کرایا گیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سرحدی گزرگاہوں کو انتخابی عمل کو پرامن بنانے کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ تورخم میں ایک ٹرانسپورٹر شاکر شنواری نے سرحد کی بندش کے بارے میں وائس آف امریکہ کو بتایا۔
آج دین بند ہے اور کل دین بند ہو جائے، اس کی وجہ سے کہ افغانستان میں الیکشن ہے، الیکشن کے لیے بند کر، بالکل بند ہے، کوئی راستہ بڑا ٹرک بھی نہیں جا سکتا ہے، پیدل لوگ بھی نہیں جا سکتا ہے۔
افغانستان کی تیسری پارلیمان کی 249 نشستوں پر انتخابات ہفتے کے روز منعقد ہو رہے ہیں۔ ان نشستوں میں 68 خواتین جبکہ 1 غیر مسلم اقلیتوں کے لیے محسوس ہے۔ انتخابات میں لگ بھگ 3,000 امیدوار حصہ لے رہے ہیں۔ انتخابی عمل کے دوران افغانستان کی طول و عرض میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں 1500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک غیر مسلم سمیت 3 سابق ممبران پارلیمنٹ بھی شامل ہیں۔ دری اسنا، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اپنے افغان ہم منصب صلاح الدین ربانی سے جمعے کے روز ٹیلی فون پر رابطہ کر کے قندھار میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعے پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے افغانستان میں قیام امن کے لیے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ قندھار میں ایک روز قبل سیکورٹی گارڈ کی مبینہ فائرنگ سے گورنر، پولیس اور سیکورٹی اداروں کے اعلی عہدیدار ہلاک ہوئے تھے، جبکہ اس حملے میں امریکی جنرل محفوظ رہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق افغان صدر اشرف غنی نے قندھار میں انتخابی عمل کو ایک ہفتے کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جیسا کہ ابھی آپ خبروں میں سن رہے تھے کہ افغانستان کے الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ اس ہفتے ہونے والے عام پارلیمانی انتخابات میں قندھار صوبہ شامل نہیں ہوگا۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن کی اس بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
افغانستان میں ہفتے کے روز پارلیمانی انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں حالیہ ہلاکت خیز حملے کے باعث یہاں انتخابات نہیں ہوں گے۔ قندھار میں افغانستان کے دو اعلی حکام کے قتل کے باعث الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ اس صوبے میں انتخاب ملتوی کیے جا رہے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں پولیس کے کمانڈر جنرل عبدالرزاق بھی شامل ہیں۔ حملے کی یہ واردات جمعرات کو اس وقت ہوئی جب امریکہ کے ایک اعلی فوجی افسر جنرل اسکاٹ ملر افغانستان کا دورہ کر رہے تھے۔ جنرل اسکاٹ ملر اس حملے سے بال بال بچ گئے۔ امریکی وزیر دفاع جم میٹس کا کہنا ہے کہ اس حملے سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ افغانستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بنیادی طور پر کمزور اور نازک ہے۔ ان کا کہنا ہے،
We remain absolutely committed to an Afghan-led Afghan reconciliation.
ہم افغانستان میں مصالحتی عمل کے لیے بدستور پرعزم ہیں۔ ہم اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تمام آپشنز کو استعمال کر رہے ہیں۔ اس وقت وہاں پر انتخاب ہو رہے ہیں اور ہم ہر حال میں افغانستان کے عوام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ قندھار کے اعلی پولیس افسر کے قتل کے بعد افغانستان میں قیام امن کے لیے مصالحتی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچا ہے۔ واضح رہے کہ افغانستان میں امریکہ کا دوسرا بڑا فوجی اڈہ قندھار میں واقع ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں ہفتے کو ہونے والے انتخابات کے لیے پرامن ماحول پر زور دیا ہے۔ اس بارے میں نفیسہ حد بھائی نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان میں ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کی ہے، جس میں جوزگان، کندوز، ٹکر، ہیرت، زابل، فرا اور قندھار کے حملے شامل ہیں۔ کونسل کے ارکان نے ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ افغانستان میں ہونے والے انتخابات کے حوالے سے کابل میں آریانہ نیوز کے نمائندہ ماریارے عباسین کہتے ہیں کہ حالانکہ حالات اس وقت افغانستان میں ٹھیک نہیں، لیکن انتخابات کے لیے پوری تیاری ہے۔
حالات کی بھی بات کی جائے تو حالات افغانستان میں پہلے سے بھی اچھے نہیں تھے، اور جب الیکشن کی بات آتی ہے تو الیکشن سے کئی دن پہلے ابھی حالت کچھ ایسی ہے کہ سیکیورٹی کنسرنز بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ٹرانسپیرنسی کے بارے میں بھی کچھ کنسرن سامنے آ رہے ہیں۔ پر دونوں ہی طور پہ یہ پہلا بار نہیں ہے جب افغانستان میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی الیکشن ہو چکے ہیں اور تب بھی سیم سچویشن تھا، کنسرن تھے پر الیکشن ہو گیا۔
عباسین کا کہنا تھا کہ انتخابی امیدواروں میں نئے چہرے سامنے آئے ہیں، اور جس کی وجہ سے افغانستان کے مستقبل کے لیے نئی امید اجاگر ہوئی ہے۔
ابھی یہاں پہ کمپینز جو چل رہے تھے تو کمپینز کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اچھے چہرے ہیں، جو وار لارڈ نہیں ہیں، جو جن کے ہاتھ لوگوں کے خون سے رنگے نہیں ہوئے ہیں، ساتھ کا جہادی چہرے نہیں ہیں، اور بہت کم ہو چکے۔ کچھ کو تو الیکشن کمیشن نے لسٹ سے بھی نکال دیا اکارڈنگ ٹو الیکٹرل لا، کیونکہ ان کے پاس الیگل گروپس تھے اور وہ گروپس جو ہاتھا پاری میں مشہور تھے, تو کئی لوگ نکل چکے ہیں اور کئی چہرے ایسے جو ابھی بھی باقی ہے. بٹ مینلی ہم اگر دیکھیں تو بہت زیادہ چہرے ابھی آپ دیکھتے ہیں تو میڈیا کے حوالے سے چہرے آ چکے ہیں, ڈپلومیٹک چہرے ان میں دکھ رہے ہیں, اور اس بار توقعات بیٹر الیکشن اور بیٹر پارلیمنٹ کے حوالے سے کی جا رہی ہے.
یہ تھے افغانستان میں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار مریارے عباسین. دوسری طرف پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان کہتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج افغانستان میں بسنے والے تمام نسلی فرقوں کے لیے قابل قبول ہونے چاہیے.
جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کابل کے اندر جو بننے والی گورنمنٹ ہے ان پوسٹ امریکن ٹائم, اس کی شکل اور حیات کیسی ہوگی, آیا وہ ایکسیپٹیبل ہوگی, سارے فیکشن اس میں ریپرزینٹیشن کیسی ہوگی. گو کہ افغانستان میں آپ جو ہے وہ ڈیموکریسی لا رہے ہیں اور اس میں وہ الیکشن کرانے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن ہم نے پچھلے الیکشن کی طرف بھی دیکھا تو اشرف غنی کرزئی اور عبداللہ عبداللہ کے درمیان جو کشمکش رہی اور جو طالبانوں نے انہیں اس الیکشن کو نہیں مانا بلکہ سیبوتاج کرنے کی کوشش کی. تو میرے خیال میں ایک ایسی ورکنگ سسٹم ہونا چاہیے جس کے اندر ہم یہ توقع کر سکیں کہ افغانستان میں امن جو ہے اب وہ اچیویبل ہے, اس تک ہم پہنچ سکتے ہیں.
یہ تھے پاکستان میں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹیپو سلطان. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
ٹرمپ انتظامیہ کو سعودی نژاد صحافی جمال خشوگی کی گمشدگی کے بارے میں سعودی عرب سے وضاحت طلب کرنے کے لیے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. خشوگی دو ہفتے قبل استنبول میں سعودی قونصل خانے گئے تھے, جس کے بعد ان کے بارے میں کچھ پتا نہیں چلا. ترک تفتیش کار کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ خشوگی کو قتل کیا گیا, جبکہ سعودی عرب اس کیس کے بارے میں کسی نوعیت کی معلومات سے انکار کرتا ہے, تاہم انہیں خشوگی کی گمشدگی کے بارے میں وضاحت تو کرنا ہے. وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چیلانی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کسی بھی ایسے اقدام سے گریز کرتے آئے ہیں جس سے سعودی عرب کے ساتھ امریکہ کے اتحاد کو نقصان پہنچے, لیکن انسانی حقوق کو کاروباری مفادات سے بالاتر رکھنے کے دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پومپیو اس ہفتے کے آغاز میں سعودی عرب گئے تھے, جہاں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے لیڈروں نے اس کیس میں کسی بھی طرح ملوث ہونے سے انکار کیا ہے.
They also assured me that they will conduct a complete, thorough investigation.
امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ مسٹر خشوگی کی گمشدگی کے بارے میں تمام حقائق کی مکمل اور شفاف تحقیق کریں گے اور ایسا جلد کیا جائے گا. انسانی حقوق کے گروپ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کی چھان بین پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, اور انہوں نے اقوام متحدہ سے آزادانہ چھان بین کا مطالبہ کیا ہے. Amnesty International Middle East Research Director Lynn Maloff کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلے ہی متضاد معلومات فراہم کی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ خشوگی کونسل خانے سے چلے گئے تھے, اور محض دو روز پہلے جو چھان بین انہوں نے شروع کی ہے وہ کسی بھی طور قابل بھروسہ نہیں ہو سکتی. سعودی شاہی خاندان ملک میں کسی بھی نوعیت کی مخالفت کو کڑے انداز میں نمٹنے کے لیے جانا جاتا ہے. ہیومن رائٹس واچ کی سارا مارگن کا کہنا ہے کہ حکام نے احتجاج پر پابندی عائد کر رکھی ہے, وہ آزاد آوازوں اور ٹریڈ یونینوں کی ممانعت کرتے ہیں اور یہ ان کا مستقل رویہ ہے. انسانی حقوق کے گروپ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ نے اس رویے کو تبدیل کرنے کے لیے زیادہ اقدامات نہیں کیے.
Member states, even those who profess to be human rights friendly, are very hypocritical.
Amnesty International New York کی شیری ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ متعدد ملک جو انسانی حقوق کے احترام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سعودی عرب کے بارے میں منافقانہ رویہ اپناتے ہیں. تجزیہ کار لیری ڈائمنڈ کا کہنا ہے کہ جمال خشوگی قانونی طور پر امریکہ کے رہائشی ہیں اور واشنگٹن ان کی گمشدگی کو نظر انداز نہیں کر سکتا.
I think it should be treated as an assault on the United States and on American
Hoover Institution کے لیری ڈائمنڈ کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے اسے امریکہ اور امریکی جمہوریت پر حملے کے طور پر لینا چاہیے. صحافی اپنے ساتھی کے لیے انصاف کے کھلم کھلا مطالبات کر رہے ہیں.
I would like to see President Trump, for example, speak out forcefully.
کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی کے رابرٹ ماہونی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ صدر ٹرمپ مزید معلومات کے لیے زیادہ سختی سے بات کریں اور سعودی افراد پر دباؤ ڈالیں کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اصل میں کیا ہوا ہے. میرے خیال میں یہ بات اہم ہے کہ امریکہ کی اعلی قیادت کی طرف سے اس نوعیت کا اظہار سامنے آئے. صحافیوں کے تحفظ کی کمیٹی کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر صحافت کو بحرانی کیفیت کا سامنا ہے. اس وقت دنیا میں 260 سے زائد صحافی جیل میں ہیں. 44 ہلاک ہوئے ہیں جن میں سے 27 کو قتل کیا گیا ہے. بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر میکسیکو وسطی امریکہ کے ہزارہا تارکین کو امریکہ میں داخلے سے نہیں روکتا تو وہ جنوبی امریکی سرحد کو بند کرنے کے لیے اپنی فوج بھیج دیں گے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو جمعے کے روز میکسیکو سٹی میں سبکدوش ہونے والے میکسیکو کے صدر انریکے پینا نیٹو سے ملاقات کر رہے ہیں، جس میں تارکین کا مسئلہ زیر بحث آئے گا. امریکہ کے وسط مدتی انتخابات چند ہفتے دور ہیں. اس دوران ٹرمپ نے جمعرات کی رات ایک انتخابی ریلی کو بتایا کہ غیر قانونی تارکین کی ذمہ داری ڈیموکریٹس پر عائد ہوتی ہے. ٹرمپ نے یہ بھی اشارہ دیا کہ تارکین کے امریکہ کی طرف آنے والے کارواں کے وقت کا تعین سیاسی تھا. ٹرمپ نے کہا، ٹرمپ کہہ رہے ہیں وہ چاہتے تھے کہ کارواں آئے اور یہ کارواں ایسے ہی نہیں آ گیا. 4,000 افراد کے اس کارواں کی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن میں میکسیکو حکومت کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس کارواں کو روک رہے ہیں کہ وہ میکسیکو میں داخل نہ ہو. یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ. میکسیکو نے جمعرات کے روز گوئٹمالا کی سرحد پر سینکڑوں اضافی پولیس اہلکار بھیجے ہیں. ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ 3,000 ہنڈوراس کے تارکین میں مجرم بھی شامل ہیں جو گوئٹمالا کے راستے میکسیکو میں اور بالآخر امریکہ میں داخل ہوں گے. امریکی وزیر دفاع جم میٹس نے اپنے چینی ہم منصب سے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین اعلی سطحی تعلقات میں بہتری آنے سے غیر ارادی تنازع کا خدشہ کم ہو جائے گا. میٹس اور چینی جنرل وائی فینگ گے کی ملاقات سنگاپور میں منعقدہ ایشیائی سلامتی کونسل کے اجلاس کے احاطے سے باہر ہوئی، جس کا مقصد عسکری تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کرنا تھا. بات چیت کے بعد امریکی اہلکاروں نے بتایا کہ انہیں محسوس ہوتا ہے کہ چین کی فوج کے ساتھ تعلقات مستحکم ہونے سے بات چیت میں کوئی نیا سمجھوتا نہیں ہوا ہے. حالیہ ہفتوں کے دوران کڑی نوعیت کی تجارتی لڑائی، روس سے ہتھیار خریدنے پر چین کی فوج کے خلاف امریکی تعزیرات اور جنوبی بحیرہ چین میں چین کی جانب سے فوجی چوکیاں قائم کرنے کے معاملے پر امریکہ اور چین کے درمیان فوجی تعلقات میں بگاڑ آیا ہے. توقع سے زیادہ ملاقات جو 90 منٹ تک جاری رہی، پینٹیگون کے اہلکار رینڈل شرائیور نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ میٹس نے پائیدار تعلقات کی خواہش کا اعادہ کیا جو مجموعی تعلقات میں استحکام کا باعث ہے. میٹس نے چند ہفتے قبل بیجنگ میں وائی کے ساتھ ملاقات کے ارادے کا اظہار کیا تھا، تاہم چینی اہلکاروں نے بتایا تھا کہ وائی دستیاب نہیں ہے، جو کئی لحاظ سے اس بات کا غماز تھا کہ کشیدہ امریکہ چین تعلقات فوجی شعبے تک پھیل چکے ہیں. چین نے برہمی کا اس وقت اظہار کیا جب تعزیرات لگائی گئیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چین کی اقتصادی پالیسیوں پر شدید مذمت کرتے رہے ہیں. اس ماہ کے اوائل میں نائب صدر مائک پومپیو نے چین پر غارت گری کی نوعیت کا تجارتی انداز اپنانے اور فوجی جارحیت پر اتر آنے کا الزام لگایا تھا. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب، ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا، اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کیا جا رہا ہے.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پنجاب اسمبلی کے 6 ارکان کی معطلی پر مسلم لیگ نون نے بجٹ اجلاس کا بائیک آؤٹ کر دیا. معطل ارکان نے اسمبلی کے باہر فٹ پاتھ پر دھرنا دیا. وزیر اطلاعات پنجاب کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ارکان نے اسمبلی قوانین کی خلاف ورزی کی تھی. لاہور سے کنور رحمان خان کی ایک رپورٹ.
پاکستان مسلم لیگ نون کے معطل ارکان اجلاس میں شرکت کے لیے پنجاب اسمبلی آئے تو سیکیورٹی حکام نے انہیں روک لیا، جس پر انہوں نے احتجاج کرتے ہوئے دروازے پر ہی دھرنا دے دیا. احتجاجاً نون لیگ کے دیگر ایم پی اے بھی داخلی دروازے پر پہنچ گئے اور اسپیکر کے احکامات کی مذمت کی. معطل ارکان میں سے یاسین عامر اور زیب النساء نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیا تھا، لیکن ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ کبھی عامر کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا.
ہم صرف پورا میں احتجاج کر رہے تھے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں کہتا ہوں کہ میں نے صرف نعرہ بازی کی ہے اور احتجاج کی ہے، مہنگائی کے خلاف کی ہے، ان کے طریقہ کار کے خلاف کی ہے. اگر یہی سزا انہوں نے اس چیز کی رکھنی ہے تو انشاءاللہ یہ سزا ہم بار بار لینے کے لیے تیار ہیں.
یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دیکھیں، ہم بلڈنگ کے اندر تو جا سکتے ہیں نا، اسمبلی ہال کے اندر نہیں جا سکتے کہ بلڈنگ کے اندر تو ہم لوگ جا سکتے ہیں، تو ہمیں یہاں انہوں نے روکا ہوا ہے اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے رہیں گے.
نون لیگ کے معطل ارکان پر وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ معطل ارکان کو سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر معطل کیا ہے، جو موجودہ سیشن 24 اکتوبر تک معطل رہیں گے.
یہ سب کچھ میاں شہباز شریف کشمیری صاحب کی ہدایت پہ، میاں حمزہ شہباز کشمیری صاحب نے اپنی سرپرستی میں یہ ساری گنڈا گردی کروائی، اور ویڈیوز کے اندر یہ موجود ہے کہ کس طرح ہاتھ کے اشارے سے وہ ان 6 ممبران کو ہلا شیری دے رہے تھے کہ آپ سیکٹری اسمبلی کے اوپر حملہ کرو، آپ سپیکر اسمبلی کے اوپر حملہ کرو. اور یہ سب لوگوں نے دیکھا اور ویڈیو موجود ہے کہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر نے سیکشن 210 رولز آف پروسیجرز آف پروونشل اسمبلی آف پنجاب 1997 کی روشنی میں 6 ممبران پر پابندی لگا دی اس سیشن میں اسمبلی میں آنے پہ. اس
16 اکتوبر کو بجٹ تقریر کے دوران ہنگامہ آرائی کرنے پر سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے نون لیگ کے 6 ارکان کو معطل کر دیا تھا. مرزا جاوید، یاسین عامر، طارق مسیح گل، اشرف رسول، ملک وحید اور زیب النساء نے پابندی کے خلاف منہ پر ٹیپ لگا کر بھی احتجاج کیا. کنور رحمان خان، وی او اے اردو، لاہور.
خشک سالی سے بری طرح متاثر ہونے والے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں آلودگی بھی بڑھ رہی ہے. آلودگی بڑھنے سے جہاں مختلف بیماریاں بڑھ رہی ہیں، وہاں بارش کی کمی اور زراعت پر بھی منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. تاہم بین الاقوامی ماحول کو صاف ستھرا رکھنے والے بین الاقوامی اداروں کو کوششوں سے بلوچستان کی حکومت نے بھی اس سلسلے میں کام شروع کر دیا ہے. کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی ایک رپورٹ.
بلوچستان میں حکام کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی موسمی تبدیلیوں سے پاکستان کے دیگر 3 صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان زیادہ متاثر ہوا ہے. ان تبدیلیوں کے باعث جہاں زمینداروں نے لاکھوں تناور میوہ اور پلدار درخت کاٹے، وہاں صوبے کے سرد علاقوں کے لوگوں نے جنگلات کو کاٹ کر ایندھن کے طور پر استعمال کیا، جو بلوچستان میں بارشوں کے سالانہ تناسب میں کمی کا نہ صرف سبب بنا بلکہ اس سے صوبے اور اس کے شہری علاقوں کا ماحول بھی بری طرح متاثر ہوا ہے. حکام کے بقول کوئٹہ اور صوبے کے دیگر چھوٹے شہروں اور ضلعی مراکز کے قریبی علاقوں میں لگائے گئے اینٹوں کے 270 سے زائد بٹھوں، ڈیزل سے چلنے والی پرانی اور پیٹرول گاڑیوں سے خارج ہونے والی دھوئیں اور دیگر گیسز سے ان شہریوں کی لگ بھگ 60 لاکھ سے زائد آبادی میں سانس کے ساتھ دیگر بیماریوں کے مریضوں کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے، جو حکومت کے لیے تشویش کا باعث ہے. اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوچستان کی حکومت نے بین الاقوامی سطح پر ماحولیات کی بہتری کی کوششوں کا بھرپور ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور پہلے اقدام کے طور پر آلودگی کو کم کرنے کے لیے انوائرمنٹ پروٹیکشن کونسل قائم کر لیا ہے. ڈائریکٹر جنرل انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی محمد طارق زہری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرسبز پاکستان پروجیکٹ کے تحت بلوچستان کے شہری علاقوں میں آلودگی ختم کرنے کے لیے 8 پروجیکٹ تیار کر لیے گئے ہیں، جن میں سے بعض پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔
پچھلے ایک سال میں ڈیگریڈیبل پلاسٹک کے 5 پلانٹ کوئٹہ میں لگ چکے ہیں، ہم نے بند کیا ہے پولیتھین کو، آہستہ آہستہ عمل درآمد کی طرف بھی جائیں گے۔ ہمارے ایئر کوالٹی مانیٹرنگ، ہمارے واٹر کے لیے ریڈار، ہمارے سوئل پولوشن کو ماپنے والی لیبورٹریز، ان تمام کے لیے انہوں نے سیکٹری فائنانس کو کہہ دیا کہ ان کو پیسے دو۔ ہم پولیوٹر کو پے کرا رہے ہیں، کاربن ٹیکس کلیکٹ بھی کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں جتنی بھی سٹیل ملیں تھی پچھلے ایک سال کے اندر اندر، ان تمام سٹیل ملوں میں سکربر نصب ہو گیا ہے۔ سکربر جو ہے وہ اس کی سٹیل مل کی ایمیشن کو 20-30% کم کرتا ہے۔
صوبائی دارالحکومت کوئٹہ کو آلودہ ماحول اور شہر میں ہر جگہ پڑے کچرے کے ڈھیروں کے باعث 2014 میں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے صحت نے میکسیکو کے بعد پوری دنیا میں دوسرا آلودہ ترین شہر قرار دیا تھا۔ 4 سال گزرنے کے باوجود اس شہر میں آلودگی کی کمی کے لیے کسی بھی سطح پر قابل ذکر اقدام دیکھنے کو نہیں ملا۔ بلوچستان کے ضلع سیبی میں چند سال پہلے تک گرمیوں میں درجہ حرارت 49 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچتا تھا، لیکن حکام کے بقول گلوبل وارمنگ کے بعد اب تربت اور اس کے نواحی علاقوں میں درجہ حرارت رواں سال 53 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا تھا، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ تھا، جس کے بعد ساحلی اضلاع میں سجرکاری پر بھرپور توجہ دی جا رہی ہے اور علاقے میں 8,000 مختلف پودے لگائے جا رہے ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل ماحولیات کا کہنا ہے کہ صوبے میں ماحولیاتی فضا کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے بلوچستان میں 4 ارب درخت لگانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، جن میں سے 2 ارب نیگروز بلوچستان کے 750 کلومیٹر ساحلی پٹی پر لگائے جائیں گے۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سرسبز پاکستان مہم کے افتتاح کے موقع پر اعلان کیا تھا کہ وفاقی حکومت آئندہ 5 سال میں ملک کے مختلف علاقوں میں 10 ارب پودے لگانے کا منصوبہ بنا چکی ہے، تاکہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی موسمی اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم کیا جا سکے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ شورش زدہ ریاست کے سرحدی ضلع بارہ مولہ میں 2 الگ الگ مقامات پر ہونے والی جھڑپوں میں 5 مشتبہ عسکری پسند ہلاک ہو گئے ہیں۔ سری نگر سے یہ رپورٹ ہمیں دی ہے یوسف جمیل نے۔
بھارتی عہدیداروں نے دعویٰ کیا ہے کہ سرکاری دستوں نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی ضلع بارہ مولہ میں 2 الگ الگ مقامات پر پیش آئی جھڑپوں میں 5 عسکری پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ سری نگر میں پولیس کے ایک ترجمان منوج کول نے بتایا کہ ان میں سے ایک جھڑپ بارہ مولہ کے کرالہار مقام پر جمعے کو اس وقت پیش آئی جب وہاں بٹھائی گئی ایک پولیس ناکہ پارٹی نے علاقے سے گزرنے والی ایک کار کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن کار کے اندر سے پولیس پر فائر کیا گیا۔ اس بارے میں پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ نے نامہ نگاروں کو بتایا۔
سمجھ لیجیے کہ ہمارا جو ناکہ کنسپورہ کے بغل میں، بارہ مولہ سے جو چھوٹا شہر بغل میں ہے، وہاں پر ایک ناکہ لگا ہوا تھا۔ ناکے پہ چیکنگ کے دوران کچھ لوگوں کی جو حرکت سسپیشس نظر آئی، جب جنہوں نے کارڈ پوچھا تو ایک جو ان میں سے لوگ تھے اس نے پسٹل نکال کر کے شوٹنگ کرنے کی کوشش کری پولیس اور سی آر پی والے کو، وہ امیڈیٹلی ریئیکشن میں وہیں پر مارا گیا۔ دوسرا فائر کرتا کرتا بھاگا اور اس کو بھی چیز کیا اور وہ بھی انکاؤنٹر میں مارا گیا۔
اس سے پہلے بھارتی فوج نے بارہ مولہ کے بھونیار علاقے میں کئی گھنٹے سے جاری ایک جھڑپ کے دوران 3 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ یہ واقعات ایک ایسے دن پیش آئے ہیں جب سینکڑوں کی تعداد میں مسلح پولیس اہلکار اور نیم فوجی دستے شورش زدہ ریاست کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے کئی علاقوں میں بھارت مخالف اور آزادی کے مطالبے کے حق میں کیے جانے والے مظاہروں کو روکنے کے لیے کرفیو جیسی پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ مظاہروں کے لیے اپیل صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والے کشمیری قائدین کے اتحاد مشترکہ مزاحمتی قیادت نے کی تھی۔ سری نگر میں بدھ کے روز ایک جھڑپ کے دوران کلدم لشکر طیبہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر معراج الدین بنگرو سمیت 2 عسکریت پسندوں، ایک شہری اور ایک پولیس اہلکار کے مارے جانے کے بعد سے صورتحال کشیدہ ہے اور شہر کی سڑکوں پر وقفے سے مشتعل ہجوموں اور سرکاری دستوں کے درمیان تصادم ہو رہے ہیں۔ شہر میں نافذ حفاظتی پابندیوں کی وجہ سے تاریخی جامع مسجد میں جمعے کی نماز کا اہتمام نہیں کیا جا سکا۔ سرکردہ سیاسی اور مذہبی رہنما میر وائز عمر فاروق،
دیکھیے بنیادی لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ تو ہمارے تمام حقوق جو ہیں وہ سلب کر لیے گئے ہیں۔ ہمارے سیاسی اور انسانی حقوق تو پہلے ہی سلب کر لیے گئے ہیں, اب مذہبی حقائق پر بھی جو ہے وہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں. سال کا 15th جمعہ ہے, جامع مسجد کو مقفل کر دیا گیا ہے, کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے, نماز پر پابندی ہے.
ادھر جنوبی ضلع پلوامہ کے ترسل گاؤں میں بارودی سرنگ کے ایک دھماکے کے بعد بھارتی فوج نے مبینہ طور پر مقامی باشندوں کو تشدد کا نشانہ بنایا اور نجی گھروں میں توڑ پھوڑ کی. فوج کے مبینہ حملے میں کم سے کم 11 شہری زخمی ہو گئے. مقامی پولیس کے مطابق بارودی سرنگ کے دھماکے میں فوج کی ایک گاڑی کو نقصان پہنچا تھا اور اس میں سوار 7 فوجی زخمی ہوئے تھے. سری نگر میں فوج کے ایک ترجمان نے کہا کہ واقعے کی تفصیلات اکٹھا کی جا رہی ہیں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر ملکی سرمایہ کاری کے ایک نئے ادارے کی تشکیل کے مسودہ قانون پر دستخط کیے ہیں, جس کا مقصد ترقی پذیر ملکوں میں انفراسٹرکچر پروجیکٹس کے لیے 60 ارب ڈالر کے نجی قرضوں کی فراہمی ہے. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی پیٹسی ویداس کو وارا کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی.
ایتھیوپیا کے شہر ادیس ابابا سے باہر فوری لیبو اسٹیشن نیم سہارا افریقہ میں پہلی جدید لائٹ ریل سسٹم کا مرکزی سٹاپ ہے. یہ ایتھیوپیا کو خلیج عدن اور بحیرہ احمر میں کلیدی بندرگاہوں سے مربوط کرتا ہے. انفراسٹرکچر کا یہ وسیع تر پروجیکٹ چینی فنڈ سے بنایا گیا ہے. سی ایس آئی ایس کے ڈینیل رونڈ ترقیاتی قرضوں کے ماہر ہیں.
When the Trump administration, various senior people in the Trump administration traveled to Asia, when they traveled to other parts of the world and saw that China was eating our lunch,
Center for Strategic and International Studies یعنی سی ایس آئی ایس کے ڈینیل رون کا کہنا ہے کہ جب ٹرمپ انتظامیہ کے بہت سینئر لوگ ایشیا کا دورہ کرتے ہیں یا دنیا کے دوسرے حصوں میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ چین ہمارے حصے پر قبضہ کر رہا ہے, تو پھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ زیادہ اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے گزشتہ ماہ خاموشی سے ایک نیا ترقیاتی ادارہ قائم کیا جسے یو ایس انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن یا آئی ڈی ایف سی کا نام دیا گیا, اور اس کی بنیاد پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر کی گئی قانون سازی پر ہے جسے بلڈ ایکٹ کہا جا رہا ہے.
I think it's quite significant that the Congress and the administration
روکنگز انسٹیٹیوٹ کے جارج انگرم کا کہنا ہے کہ یہ اہم بات ہے کہ کانگریس اور انتظامیہ نے پارٹی بنیادوں سے ہٹ کر ترقیاتی فنڈز کی اہمیت کو پہچان لیا ہے, تاکہ دنیا بھر میں امریکہ کو فروغ دیا جائے کہ وہ ترقیاتی مدد فراہم کرتا ہے. صدر ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ستمبر میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا,
We reject the ideology of globalism.
صدر ٹرمپ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم عالمگیریت کے نظریے کو مسترد کرتے ہیں. امریکہ کا یہ نیا ادارہ او پی آئی سی یعنی اوورسیز پرائیویٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن کی جگہ لے گا, اور اس کے پاس زیادہ اختیارات اور زیادہ فنڈز ہوں گے. ٹرمپ اور بعض ریپبلکنز پہلے ہی او پی آئی سی کو ختم کرنا چاہتے تھے. انہیں اس بارے میں شکوک و شبہات تھے کہ ترقی پذیر ملکوں میں کاروبار کرنے والے اداروں کو قرضے دینا سرکاری وسائل کا اچھا استعمال ہے, لیکن اب انہیں ون بیلٹ ون روڈ کا سامنا ہے, اور دنیا بھر میں انفراسٹرکچر منصوبوں کے لیے چین کی طرف سے 1 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری بھی ان کی نظر میں ہے. اس کی وجہ سے بیجنگ کو جغرافیائی سیاسی طور پر تقویت ملی ہے, لیکن فنڈز کی وصولی کرنے والوں کے لیے مسائل کی بھی نشاندہی ہوئی ہے.
چائنا از آن اٹس وے ٹو بینگ دی ڈرگ ڈیلر آف انٹرنیشنل فائنانس.
سی ایس آئی ایس یعنی سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ڈینیل رون کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مالیات میں چین اب ایک ڈرگ ڈیلر کی طرح ہے. آج دنیا میں قرضے کے استحکام سے متعلق وسیع تر بحث جاری ہے, کیونکہ وہ مزہ کا خیز شرائط پر آسانی سے رقوم فراہم کر رہا ہے, اور یہ بھی بات ضروری نہیں کہ بین الاقوامی ضوابط کی پیروی بھی ہو رہی ہو. دوسری جانب بیجنگ ان الزامات کو مسترد کرتا ہے کہ اس کی طرف سے قرضوں کی فراہمی ترقی پذیر ملکوں کے لیے قرضوں کے جال میں پھنس کر رہ جانے کا ماحول بناتی ہے. تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ صرف 60 ارب ڈالر سے آئی ڈی ایف سی کا نیا ادارہ دنیا میں چین کی سرمایہ کاری کا بہتر طور پر مقابلہ نہیں کر پائے گا, لیکن دوسرے بین الاقوامی قرضے فراہم کرنے والے اداروں کی شراکت داری کے ساتھ مل کر کافی نمایاں ہو سکتا ہے. روکنگز انسٹیٹیوٹ کے جارج انگرم کا کہنا ہے کہ فرانسیسی, برطانوی اور اسکینڈینیویا ملکوں میں ایک ہی طرح کے ادارے ہیں, اور اب آئی ڈی ایف سی کے پاس اختیارات بھی ہیں. یہ نیا ادارہ او پی آئی سی کے مقابلے میں کہیں مؤثر شراکت دار ثابت ہوگا. اور افریقہ، ایشیا اور لاطینی امریکہ میں ترقی پذیر ممالک امریکہ کی سرمایہ کاری سے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور یہ درست سمت کی طرف اٹھایا جانے والا قدم ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کا کہنا ہے کہ شام کے شہر ادلب کے مسئلے پر مزید سفارتی کوششوں کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر مقیم تقریباً 30 لاکھ شہریوں کی زندگی خطرے میں ہے اور ان کو بچانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے ہوں گے۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار لیزا شلائن کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
شام کے لیے اقوام متحدہ کے مشیر اعلیٰ یا اگلینڈ کا کہنا ہے کہ وہ مطمئن ہیں کہ روس اور ترکی کے درمیان ادلیب کے سلسلے میں معاہدہ اب بھی قائم ہے، اس کے باوجود کہ عسکریت پسند اور باغی بفر زون سے اپنے بھاری بھرکم اسلحے سمیت انخلا کی طے شدہ حتمی تاریخ تک نہیں پہنچ پائے۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ادلیب میں صورتحال اب بھی پرسکون ہے، تاہم ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مسلح گروہ ادلیب میں قلعہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسے اشارے بھی ملے ہیں کہ صوبے کے زیادہ تر حصے میں تنازع سر اٹھا سکتا ہے۔ مسٹر یا نے کہا کہ روس اور ترکی نے واضح کیا ہے کہ اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے وقت درکار ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سفارتکاری کو مزید وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت باعث اطمینان ہے، کیونکہ اگر ہم فوجی اصولوں کا اطلاق کریں اور جب جنگ والے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے تو یہ اچھی خبر نہیں ہوتی، نہ صرف عام شہریوں کے لیے بلکہ یہاں ادلیب میں انسانی ہمدردی کے ضمن میں جاری امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہمارے 12,000 سے زیادہ ساتھیوں کے لیے بھی۔ مسٹر یو نے کہا کہ ابھی یہ واضح نہیں کہ جب باغی تنازع والے اس علاقے سے اپنے بھاری اسلحے سمیت نکلیں گے تو ان کی منزل کیا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ امکان غالب ہے کہ وہ واپس ادلیب جا سکتے ہیں اور یہ صورتحال جنگ کو ہوا دے سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ادلیب میں جنگ خونریزی کا سبب بن سکتی ہے اور شدید تباہی بھی ہو سکتی ہے، بلکہ شاید گزشتہ 7 برسوں میں سب سے بڑی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ سن 2011 میں شروع ہونے والے اس تنازع میں اطلاعات کے مطابق اب تک 350,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اپنے تمام بیرونی قرضوں کی تفصیل بشمول چین سے طے پانے والے سی پے قرضوں کی تفصیل کے عالمی مالیاتی فنڈ کو دینے کے لیے تیار ہے اور اس میں پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آئی ایم ایف میں 35 برسوں تک مختلف عہدوں پر کام کرنے والے ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف سے قرض حاصل کرنا ہے تو انہیں یہ تفصیلات فراہم کرنا لازم ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک مروجہ طریقہ کار ہے۔ ان سے گفتگو پر مبنی انجم ہیرلڈ کل نے یہ رپورٹ تیار کی ہے۔
پاکستان کے چین کے ساتھ معاہدوں اور قرضوں میں آئی ایم ایف کی اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں،
اگر کوئی ملک آئی ایم ایف کے پاس پیسے لینے کے لیے آتا ہے، لون لینے کے لیے آتا ہے، تو پھر اس کو اپنی ساری کی ساری کتابیں کھول کے دکھانا ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بیسک ریکوائرمنٹ تھی کہ ان کو اپنے تمام کے تمام لونز دکھانا ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک آرگنائزیشن آپ کو لون دے رہی ہے تو اس کو یہ افیکٹولی پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اتنی ریسورسز ہوں گی جن کے بیسس پہ آپ ری پیمنٹ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے آپ کو ضروری ہوتا ہے یہ معلوم کرنا کہ آپ کے دوسرے لونز کون سے ہیں، کتنے ہیں اور کن ٹرمز پہ لیے گئے ہیں اور ان کی ری پیمنٹ کس وقت ہوگی۔
تو کیا یہ تفصیلات آئی ایم ایف امریکہ سمیت دیگر ممالک کے ساتھ شیئر کرے گا؟
یہ انفارمیشن جو ہوتی ہے تمام کے تمام جو ایگزیکٹو بورڈ ممبرس ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتی ہے۔ یہ کانفیڈینشیل نہیں رہتی جب ایک دفعہ آئی ایم ایف کو دے دی جائے۔ آئی ایم ایف کے اندر وہ رہتی ہے لیکن آئی ایم ایف سے باہر نہیں جا سکتی۔ ہر ملک، ہر وہ کنٹری جس کا ایگزیکٹو بورڈ میں ممبر ہے، وہ اس قسم کی انفارمیشن کو حاصل کر سکتا ہے اور اس کا پورا حق حاصل ہے۔
کیا پاکستان آئی ایم ایف کی بجائے چین سے مزید قرضہ لے سکتا ہے؟
یاد رہے کہ جب کوئی لون دیا جاتا ہے تو اس کے لیے پالیسی پیکج پہ ایگریمنٹ ہوتا ہے، چونکہ بغیر پالیسی پیکج کے ایگریمنٹ کے لون نہیں ملتا۔ اگر ایک ملک دیتا ہے تو وہ پالیسی پیکج بنانے کے قابل نہیں ہوتا۔ وہ قابلیت صرف اس وقت آئی ایم ایف کے پاس ہے، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آئی ایم ایف لون دیتا ہے تو پھر آئی ایم ایف کے اوپر یہ کمٹمنٹ آ جاتی ہے کہ وہ افیکٹولی ان پالیسیز کو امپلیمنٹ کروائے جن کے ایگریمنٹ ہوا تھا، اور ملک جو ہے وہ بھی کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کو یہ پتا ہوتا ہے، بورو کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر وہ آئی ایم ایف سے پیسے لے رہے ہیں تو ان کو یہ کمٹمنٹ پوری کرنا ہوں گی، اور اگر وہ یہ کمٹمنٹ پورا کرتے ہیں تو پھر ان کی مارکیٹ میں کریڈیبلٹی بڑھتی ہے. جیسے کہ وہ کریڈیبلٹی بڑھتی ہے تو پھر اور دوسرے قسم کے لون بھی لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ملک ہیں وہ بھی اس ملک کو پھر پیسے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ ایک ملک سے پیسے لیتے ہیں تو پھر اس قسم کی کمٹمنٹ آپ کو نہیں ملتی.
پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے اسے کیا کرنا چاہیے؟
پاکستان کی پرابلم جو ہے بڑی سمپل سی پرابلم ہے اور اس کی سولوشن بھی بڑا سمپل ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ زیادہ ڈومیسٹک ریسورس موبلائزیشن کی جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکسز بڑھائے جائیں, ریونیو بڑھایا جائے, اور آپ کا جو اسپینڈنگ ہوتی ہے, جو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, اس کو زیادہ ایفیشینٹ کیا جائے تاکہ ویسٹ نہ ہو. تو ایسی کنڈیشن میں آپ اپنی کچھ وہ ریسورسز پیدا کر لیں گے, جسے کہتے ہیں کہ آپ کی انویسٹیبل سرپلس جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے پھر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بغیر بورو کیے.
ڈاکٹر زبیر اقبال کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے صرف باتیں نہیں بلکہ عمل کرنا ہوگا. انہوں نے کہا کہ سب جانتے ہیں کہ کیا ایکشن لینے ہیں, اگر ایسا نہ ہوا تو پھر یہ قرضوں کا سلسلہ چلتا رہے گا. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
افغانستان کے جنوبی صوبے قندھار میں ایک روز قبل ہونے والے حملے میں اعلی حکام کی ہلاکت کے بعد افغان حکومت نے صوبے میں عام انتخابات کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کر دیا ہے. افغانستان کے آزاد الیکشن کمیشن کے ترجمان حفیظ اللہ ہاشمی نے جمعے کو صوبے میں انتخابات کے التوا کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ قندھار پولیس کے سربراہ جنرل عبد الرازق کی ہلاکت کے بعد صوبے کے لوگ نفسیاتی طور پر ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جنرل عبد الرازق جمعرات کو قندھار کے گورنر کے دفتر میں ہونے والی فائرنگ میں جاں بحق ہو گئے تھے. ان کے ساتھ صوبائی انٹیلیجنس کے سربراہ بھی ہلاک ہوئے, جبکہ قندھار کے گورنر شدید زخمی ہوئے. اس سے پہلے کی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ گورنر ہلاک ہو گئے ہیں. فائرنگ گورنر کے ایک محافظ نے اس وقت کی تھی جب صوبائی قیادت اور افغانستان میں تعینات امریکی اور نیٹو افواج کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر کے درمیان ہونے والی ملاقات کے بعد اجلاس کے شرکا واپس روانہ ہو رہے تھے. حکام کے مطابق اجلاس ہفتے کو ملک بھر میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقد کیا گیا تھا. حملے میں جنرل اسکاٹ ملر محفوظ رہے, لیکن امریکی حکام نے کہا ہے کہ فائرنگ سے دو امریکی زخمی ہوئے ہیں. حملے کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی ہے. افغانستان میں ہفتے کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے سلسلے میں پاک افغان سرحد پر واقع دو مصروف ترین سرحدی گزرگاہوں تورخم اور چمن کو دو روز کے لیے بند کر دیا گیا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کی جانب سے جمعے کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق دونوں سرحدی گزرگاہیں جمعے اور ہفتے کو ہر قسم کی آمد و رفت اور دو طرفہ تجارت کے لیے بند رہیں گی. بیان میں کہا گیا ہے کہ سرحدی گزرگاہوں کو افغان حکومت کے درخواست پر بند کیا گیا ہے, اور اس فیصلے کا مقصد افغانستان میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے پرامن انعقاد میں معاونت فراہم کرنا ہے. خبریں ختم ہوئیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کرتے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیا کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں urdu.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد, پاکستان.
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی, وائس آف امریکہ اردو سروس, پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت. اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں.
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے urdu.voa.com. آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے,
دنیا نا الٹ جاتی ہے۔
مسلمان امریکہ میں، سامعین آج اس پروگرام میں ہم آپ کو ڈاکٹر سہیل رانا سے ملوا رہے ہیں جو یہاں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، اور ان کا شعبہ بچوں کو ایچ آئی وی وائرس اور ایڈس سے بچاؤ اور اس کے علاج کے لیے تحقیقی کام کر رہا ہے۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا یہ مرض خون کی منتقلی سے بھی ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر سہیل نے جواب دیا۔
پہلی بات تو ہے کہ خون دیتے ہوئے تو کبھی بھی ایچ آئی وی نہیں سپریڈ ہوتا، آپ خون دیتے ہوئے یا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہوئے کبھی بھی آپ کو ایچ آئی وی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری نیڈلز جو ہیں وہ ان میں سے ان کو پوری طرح سٹرلائز کیا ہوتا ہے۔ اور خون لیتے ہوئے ایک ہی میں بات کر سکتا ہوں کہ خون جب لے رہے ہیں آپ تو سارا بلڈ ساری دنیا میں اب ایچ آئی وی کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور بہت تھارو ٹیسٹنگ ہوتی ہے، اور اس میں چانس ہے 1 in a million، ایک 10 لاکھ میں ایک چانس ہے 10 لاکھ بلڈ ٹرانسفیوژن میں کہ ایچ آئی وی ٹرانسمٹ ہو جائے گا، تو وہ اتنا کم ہے کہ اسی طرح کا چانس ہے کہ جس طرح کے آپ جی چلو چلتے ہیں ذرا سیر کر کے آئیں تو اوپر سے بجلی گر گئی، ہاں جی، اور آپ کو بجلی لگ گئی اور آپ مر گئے، جو چانس اتنا کوئی ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کے ساتھ جس طرح بجلی لگنے کا چانس ہے، یا کیا آپ سڑک پہ چل رہے ہیں اس سے زیادہ چانس ہے، میں 50,000 میں ایک چانس ہے کہ آپ کو، آپ اگر مال روڈ پہ چل رہے ہیں تو کوئی ایک کار آ کے آپ کو مار دے گی، تو خون اس سے سیف ہے ایز کمپیئر ٹو واکنگ آن مال روڈ۔
ہم نے ایچ آئی وی وائرس اور ایڈس میں فرق کی وضاحت چاہی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا،
جی ایچ آئی وی تو انفیکشن ہے جی، اور انفیکشن ہم اس کو انفیکشن اسی وقت کہتے ہیں جبکہ وہ باڈی میں اس نے جو مختلف قسم کے سیلز ہیں ان کو آلریڈی انفیکٹ کر دیا، لیکن اس کی پھر سٹیجز ہیں انفیکشن کی، کچھ لوگ ہیں ان کو اس کے کوئی آثار نہیں نظر آتے، ان کی کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے اس کی ایچ آئی وی کے انفیکشن کی وجہ سے، اور کچھ لوگ ہیں جن کا، دیکھیں ایچ آئی وی کا مین وے اور جس طرح یہ جسم کو تباہ کرتا ہے وہ ہمارے جو امیون سیل ہیں، ہماری امیون سیلز کو اس طرح دیکھ لیں کہ جس طرح ہماری ملٹری کنٹری کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اسی طرح ہماری ملٹری جو باڈی کے اندر ہے، ہمارے جسم کے اندر ہے، وہ ہمیں پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تو یہ ایچ آئی وی اس ملٹری کو انفیکٹ کرتا ہے ان سیلز کو، اور دو خاص سیل جو انفیکٹ کرتا ہے اسے CD4 سیل کہتے ہیں، وہ جو صرف ایک طرح کا لمفوسائٹ ہے، تو جب CD4 سیلز آہستہ آہستہ تباہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ایکسٹریم سچویشن میں پہنچ جاتے ہیں جبکہ سمجھ لیں کہ بہت ہی کم رہ گئے، اس کو ایڈز کہہ دیتے ہیں، تو جب اس وہ ایڈز آ جائے تو پھر تو سمجھ لیں کہ دیکھیں ہمارے سارے ارد گرد جرمز ہی جرمز ہیں، ہر قسم کے جرمز ہیں، ہمارے دودھ میں جرم ہیں، ہمارے اپنی جلد اپنی سکن کے اوپر ہے، اپنے کارپٹ کے اندر جرمز ہیں، تو وہ عام جرمز جو ہیں جو کہ وچ آر لائنگ اراؤنڈ ایوری ویئر دے کین گیٹ ان ٹو آر بلڈ اینڈ کاز انفیکشن، تو اس کو ایڈز کہتے ہیں جب وہ اتنی ایڈوانس امیون ڈیفیشنسی ہو جائے کہ ہمارا امیون سسٹم قریب بالکل ہی ختم ہو گیا کہ کوئی بھی جرم جو کہ ادروائز بینیفیشل بھی ہو وہ بھی جا کے جسم میں تباہی ڈال دے، اس کو ایڈز کہتے ہیں۔
بچوں میں ایچ آئی وی وائرس اور ایڈز کے علاج اور اس سے بچاؤ کے لیے تحقیق کرنے والے پاکستانی ڈاکٹر سہیل رانا کی گفتگو آپ نے سنی۔ خالد حمید، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر نک آئیوانوف. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.